پیارے رسول نے یہ علاج بتایا اور وہ تندرست ہو گئے. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے کفران نعمت کر کے پیارے رسول کے رعات یا رائی کو قتل کر دیا اور ان کا ہاتھ پیر بھی کاٹ لیا, آنکھ میں سوراخ لگا دی, اور اس کے بعد پھر اونٹ لے کر کے بھاگے. وجاء الخبر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما طفى النهار, دن چڑھنے کے بعد کچھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. آپ نے ان کے پیچھے بعث فی عسرهم, ان کے پیچھے آپ نے لوگوں کو بھیجا, پکڑے گئے, لائے گئے, اور پھر جس طرح انہوں نے پیارے رسول کے چرواہے کے ساتھ کیا تھا اسی طرح آپ نے قصاصاً ان کے آنکھ میں سوراخ لگائی, گرم سوراخ لگا کر کے آنکھ بہا دی, اور پھر اس کے بعد ہاتھ پیر کاٹ کر کے اور ان کو حرہ میں ڈال دیا. پانی مانگ رہے تھے, پانی بھی نہیں دیا گیا کیونکہ انہوں نے پیارے رسول کے چرواہے کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چرواہے تھے لیکن کتنی بڑی فضیلت کے مالک تھے, ان کو اسی طرح کیا تھا. تو کہنے کا مطلب جو بھی آتا تھا, تو جب کفار نے پہلی مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو آتے دیکھا تو کہا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں, دیکھو چلو تماشا دیکھا جائے کہ ان کو مدینے کے بخار نے ہلاک کر رکھا ہے. پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے خبر دی کہ دشمن خوش نہ ہونے پائے. دیکھیے شماعت العادا سے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش پناہ مانگتے تھے, اللہ من من الحمد والا اعوذ بک من الجبن والبخل اعوذ بک من غلبۃ الطیر وقہر الرجال, نہیں دوسرے دعا جتنا ہے ومن شماتۃ العادا
من الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة
العذاب من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب. اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی مصیبت میں نہ ڈال کہ دشمن اس سے خوش ہو. دشمن کا خوش ہونا بھی آدمی کے دل پر بہت ہی شاک گزرتا ہے. وہ کہتے ہیں مشہور ہے کہ ذوق اور غالب دونوں میں بہت زیادہ چپلش رہتی تھی, ذوق کا گھر جل گیا تو کہتے ہیں کہ گھر کے جل جانے کے کوئی غم اگر ہے تو یہ ہے, تو یہ ہے ذوق خوش ہوگا کہ گھر غالب کا سارا جل گیا, وہ غالب کا گھر جلا تھا. اور ذوق جو ہے یعنی اگر غم ہے تو یہ خوش ہوگا, ذوق خوش ہوگا کہ گھر غالب کا سارا جل گیا. تو کہنے کا مطلب سماعت کو لادا کیا رسول پر اللہ تعالیٰ نے خودی کی ایسی حالت نہ بننے پائے کہ ان کو خوش ہونے کا موقع ملے, یا کمزور مسلمانوں کو سمجھ کر کے ہو سکتا ہے آئندہ ان کی ہمت اور بڑھے. کیا رسول نے حکم دیا کہ رمل کرو یعنی تیز چلو. تیز چلنے کا مطلب ہے کہ لمبے لانگ کر کے نہیں, قریب قریب پیر اٹھا کر کے اور موڑے ہلا کر کے, جیسے ایک آدمی گویا طاقت کی حالت میں چلتا ہے اس طرح چلو. تو جب دیکھا انہوں نے, اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ رمل کی مشروعیت جو رہی جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے پہاڑ کے اوپر اسی طرف ادھر نہیں بیٹھے تھے, اس وجہ سے حجر اسود سے لے کر کے رکن معنی تک اس کی مشروعیت ہوئی رمل تیز چلنے کی, اور وہ بھی کندھا کھول کر کے اس میں اور ہی زیادہ جسامت یا طاقت ظاہر ہوگی. تو اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کیا تھا, جب آپ نے حج بھی کیا تو اسی طرح کیا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ رمل کرو. پیارے رسول کے بعد خلافت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر کی خلافت 2 سال 2.5 سال, اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت ہوئی. پہلے سال حضرت عمر نے حج نہیں کیا جہاں تک روایت میں آتا ہے, اس کے بعد حج کیا. گویا آپ نے پیارے رسول کی وفات کے 3-4 سال کے بعد جب آپ آئے عمرہ کرنے تو کہتے ہیں یا حج کرنے تو کہتے ہیں مالنا ولی الرمل, رمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انما رائینا به المشرکین, اس وقت تو ہم نے مشرکین کو اپنی طاقت دکھائی تھی, لیکن شیء فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نحب ان نتركه, پیارے رسول نے ایک چیز کی ہے ہم اس کو چھوڑنا ہرگز پسند نہیں کریں گے. تو گویا یہاں قیاس نہیں کرے گا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, پیارے رسول نے ایک کام کر دیا اور اس کو وقت ہی نہیں بتایا تو ہمیشہ قیامت تک کے لیے رہے گا دشمن رہے نہ رہے. حتی اذا اتینا البیت السلم الرکن فرمل ثلاثا ومشى اربعا, اور چار پھیروں میں آپ نے چار شوط میں آپ نے عام چال چلی. ثم اتى مقام ابراہیم فصلى, پھر مقام ابراہیم پر آئے اور آپ نے وہاں 2 رکعت پڑھی جیسا کہ روایات میں رکعتیں کا ذکر ہے. ثم رجع الى الركن فاستلمه, پھر آپ رکن حجر اسود پر آئے اور حجر اسود کا استلام کیا. یہ پورے طور پر سنت ہی ہے کہ آدمی 7 چکروں میں تو استلام کرے گا, آخری سات چکر میں بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا استلام کرے گا, نہیں کرنا ہے. گویا آپ 8واں استلام بھی کریں گے, کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کلما حاد الرکن رکنا کبر وسلم، جب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے آئے تو آپ نے تکبیر کی اور استلام کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آٹھواں بھی کریں گے پھر اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد تمام سنت یہ ہے کہ آ کر کے استلام کریں، اگر موقع نہیں تو دور سے اشارہ کر کے پھر صحیح کے لیے صفا مروہ کی طرف جانا. برہم رضی اللہ مسانی ابراہیم فصل اللہ مرا جائے گا رکنے فصل ہو. روایت میں آیا ہے تفصیل کے ساتھ یہ کہ آپ نے دو رکعت نماز پڑھی پھر اس کے بعد آپ زمزم کے کنویں کے پاس گئے اور خود آپ نے کھینچ کر کے پانی پیا، اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچ کر کے اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچنے کی رغبت ظاہر کی. پیر رسول فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا، اس چیز کا خطرہ نہ ہوتا، آپ نے خود نہیں کھینچا بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے حضرت عباس کی اولاد وہ لوگ پلا رہے تھے، ان سے مانگ کر کے پیا. اور بلکہ حضرت دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گویا حوض بنا رکھا تھا جس میں کبھی کبھی جیسا کہ روایت میں آتا ہے وہ زبیب ڈال دیتے تھے، لوگ اسی طرح ہاتھ سے نکال کر کے اس کو پیتے تھے. پیارے رسول نے فرمایا کہ میں اسی میں سے پیوں گا جس میں سے عام لوگ پیتے. یہ تواضع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مثال. حضرت عباس نے کہا کہ نہیں پیارے رسول، ہم جب بھیجتے ہیں ام الفضل کے پاس وہ آپ کے لیے ہاتھ زمزم لے آئیں گی جس میں لوگ الناس سے جالو نفی آئی تھی، لوگ ہاتھ ڈال کر کے پیتے، گویا آپ کی گویا چکری میں کی لوگ گندا بھی کر دیتے ہیں، ہر ایک کا ہاتھ اس میں آتا ہے. پیر رسول نے فرمایا کہ نہیں، اسی میں سے میں پیوں گا. پھر اس کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ لولا ان تغلبوا لوضعت هذه على هذه، گویا رسی یہاں کھینچ کر کے اور میں خود کھینچ کر کے پیتا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ لوگ تمہیں پھر اس سنت کے نام سے تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے اور خود سے نکال کر کے پیئیں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور ترتیب اعمال رسول یہ ہے طواف کا کہ آپ نے طواف کیا سات چکر، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر گئے، دو رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ زمزم پر گئے، زمزم کے کنویں کے پاس آپ نے پانی پیا، پھر اس کے بعد آ کر کے آپ نے احترام کیا، پھر اس کے بعد آپ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ نبدأ بما بدا اللہ، ہم شروع کریں گے ان الصفا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ، پہلے صفا کر دی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر مروہ کا، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. نبدأ بما بدا اللہ، جس چیز کا نام لے کر کے اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے اسی سے ہم اپنی صحیح بھی شروع کریں گے. دوسری روایت میں ہے ابدأ، خود کہا پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو حکم دیا ابدأ بما بدا اللہ، پہلے صفا پر چلو پھر اس کے بعد مروہ، پھر اس کے بعد ثم رجع الى الركن فاستلم ہو ثم خرج من الباب الى الصفا، باب صفا سے صفا پہاڑی کی طرف گئے. فلما دنا من الصفا، جب صفا کے قریب پہنچے، قرا آپ نے پڑھی ہے آیت کریمہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی پوری فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. آپ نے فرمایا ابدأ بما بدا اللہ، روایت دوسری ہے نبدأ بما بدا اللہ، سب آپ نے یہ الفاظ مبارک فرمائے. یہ راوی کا بالمانہ بیان نہیں ہے بلکہ چلتے ہوئے تاکیدی طور پر آپ نے مختلف الفاظ میں ہم شروع کریں گے جس چیز سے اللہ نے شروع کیا، میں شروع کروں گا جس چیز سے اللہ نے شروع کیا، یعنی پہلے صفا پر جائیں گے. پھر تیسری روایت میں ابدأ لوگوں، تم اسی چیز سے شروع کرو اپنی صحیح کو جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، یعنی صفا سے. فرقی الصفا، رقی الصفا، آپ صفا کے اوپر پر چڑھے، سمجھ یہ ہے کہ پورے طور پر صفا کا جو اوپر چڑھیں گے یعنی آخری چوٹی تک نہیں، لیکن جو مسطح شاید ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی ایسی جگہیں تھی کچھ اس میں کہ کھڑے ہو کر کے آدمی وہاں دیر تک کھڑا کر سکے، دعا وغیرہ کر سکے. اور کیا اگر صفا کی چوٹی رہی ہے جہاں اس وقت دیوار ہے تو کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک چڑھے؟ اس کا بھی امکان لوگوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ پورے طور پر اگر آدمی اوپر چڑھ جاتا ہے تو زیادہ افضل ہے. بہرحال لیکن عام طور پر جو علماء کا ذکر ہے اور جنہوں نے پورے طور پر ناپ کر کے بتایا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کے درمیان کا فاصلہ یہ ہے اور پیارے رسول کا مقام یہ ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ آدھے صفا تک چلے، یعنی پورے طور پر صفا کے اوپر آخری چوٹی تک نہیں گئے. اس وجہ سے اگر آخری چوٹی تک جائیں تو اس کا مطلب ہے جہاں دیواریں اس وقت ہیں وہ یا اس سے آگے, کیونکہ اس کے برابر کر کے انہوں نے بنائی ہوگی دیوار, وہاں تک چڑھنا ہوگا. فرم مادنا میرا صفا کرا اب دو بیما بدالا فرق یا صفا, آپ صفا پر چڑھے حد تارا البیت, یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کو دیکھ لیا. بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا کی کیا کوئی چیز مانے تھی صفا پر اگر پورے طور پر نہیں چڑھتے یا صفا کے نیچے رہتے؟ جی ہاں, کیونکہ گھر چاروں طرف سے تھے. طواف یا مطاف جو تھا وہ زمزم کے آگے سے تھا, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. زمزم کے آگے سے وہی جو خالی جگہ تھی وہی مسجد حرام تھا جاہلیت میں, اور کفار قریش اسی میں اپنے کعبے کے سائے میں بیٹھ کر کے اپنی منتقیں کرتے تھے اور اپنی دفعہ کرتے تھے, اور جو کچھ کرنا ہو طواف کرنا ہوتا تھا تو ماں کان و صلاحت البیت اللہ مکان و تفصیح اپنی الٹی سیدھی باتیں کہا کر کے طواف کرتے تھے. اس کے بعد طواف حج کیا نام ہے زمزم کے ساتھ ہی مل کر کے راستے تھے نکلنے کے, وہ راستے مشہور تھے بنو شیبہ کے اور بنو فلاں کے یہ راستے نکلتے تھے. گھر تھے لیکن اونچے نہیں ہوتے تھے, یہ چیز ہے. جیسا کہ رات میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ پیر رسول کے زمانے تک لوگ زیادہ اونچے گھر نہیں بناتے تھے حرم کے پاس وادی میں بیت اللہ کے احترام. پھر بھی اگر نیچے رہتے تو شاید نیچے اگر صفا کی جڑ میں رہتے تو وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے تو شاید بیت اللہ شریف ان گھروں کی وجہ سے نظر نہ آئے. اس وجہ سے آپ اوپر چڑھے اور اب بھی اگر آپ چڑھیں بعض پوائنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت کیا نام ہے کعبہ شریف نظر آتا ہے کیا نام کھمبوں اور پھر دیواروں کے بیچ سے بھی. تو ہونا یہ چاہیے کوشش کر کے ایسی جگہ پر چڑھے کہ کعبہ شریف کے دیکھنے کا امکان ہو. فرق یہ صفا حد تارا البیت فاستقبل القبلہ, آپ نے بیت اللہ کا استقبال کیا, طرف منہ کیا. فوحد اللہ وکبر, آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور تکبیر فرمائی. وہ کیا ہے؟ یہ گویا بدل ہے اس کا ذکر ہے. وقال لا الہ الا اللہ, یہ ہے توحید اور تکبیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. حج دیکھیے, عجیب ہے کہ حج خاص طور پہ ہر موڑ پہ زیادہ سے زیادہ توحید کے اعلان کا نام ہے. اسی وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا افضل الحج الحج والسجد, سب سے افضل حج یہ ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ اور رفع صوت کیا جائے, تلبیہ کیا جائے اور پھر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے, کیونکہ لوگ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے. تو یہاں بھی آپ نے اور ہر جگہ پر چلتے پھرتے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک, اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے, ولہ الحمد اور تمام تعریفیں اس کے لیے. ان معنی کو سوچتا رہے آدمی تو یقیناً انسان کے دل کو انسان کے ایمان کو بہت کچھ جنا ملے گی. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے ہم اجمیوں کی کہ اول تو عربی کا لفظ نہیں سمجھتے, یاد کر لیتے ہیں رکھتے ہیں, حالانکہ اللہ کے فضل سے ویسے حالات میسر آ گئے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے آدمی ایک عام اجمالی معنی اس کا سمجھ سکتا ہے. قصے وغیرہ ہیں, ترجمے کے ساتھ کتابیں ہیں, ان کو پڑھ کر کے ایک عام معنی اجمالی لے لے آدمی کہ اس کا مطلب یہ ہے. تو کم سے کم اس کو سوچ کر کے آدمی کی توحید آہستہ آہستہ یا کم سے کم اس کا دل کبھی تو ملامت کرے گا کہ ہم تو وعدہ وہاں کر رہے ہیں کہ کوئی شریک نہیں اور پھر اس کو شریک بنا رہے ہیں. اسی طرح ہماری نمازوں کی حالت خراب ہوئی, بار بار یہ کہتے ہیں کہ آج کل زیادہ سے زیادہ اب اس زمانے میں کسی کو عذر نہیں رہا. اللہ کے فضل سے گھر گھر عورت اگر پردے اندر پردے میں ہے وہاں بھی قرآن اور حدیث اور تفسیر کی آواز ریڈیو ٹیپ ریکارڈ اور دوسرے انداز سے پہنچ سکتی ہے. اب کسی کے لیے عذر نہیں ہے کہ قرآن کے معنی کو نہ سمجھے. ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ہم اردو جاننے والے یا جو لوگ ہیں ان کو اس طرح سکھائیں کہ الحمدو کے معنی جان لیں, قرآن رب الناس کے معنی کیا ہیں, قرآن رب الفلق کے معنی کیا ہیں, اور ان معانی کو سوچ کر کے جب نماز پڑھیں گے تو یقیناً خشوع قلب حاضر اور حضور قلب حاصل ہوگا. اور ایسے ہی کچھ اور بکیں دماغ اور ذہن ادھر ادھر رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے مومنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, جب تم پاگل ہو مست ہو شراب پی کر کے اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ یہ حالت ہو جائے تم خمار شراب کا چلا جائے مستی اس کی چلی جائے, جو کچھ کہہ رہے اس کو تم سمجھ سکو. حتی تعلموا ما تقولون, یہ ہے نماز کی روح حقیقت میں. اور نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں لوگ شراب تو نہیں پیتے ہیں آج، لیکن دنیا کی شراب میں ایسے بدمست ہوتے ہیں کہ نماز تو پڑھنا ہے الحمدللہ، عربی لوگ بھی عربی سمجھتے ہوئے بھی اس بدمستی میں کیا کچھ پڑھا اللہ کے سامنے اس کو نہ سوچ کر کے پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں. سبحان اللہ، شراب نہ پی کر کے دنیا میں دنیا کی امور میں مست ہیں. تو یہ ہے نماز میں سمجھنا ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں، اس معنی میں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں چند ہی صورتیں اور سورہ فاتحہ تو ہر ایک کے اوپر رکن ہوا لازم واجب فرض، جو کچھ بھی آپ کہیں اس کا چھوڑنا جائز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں. سورہ فاتحہ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تحت الفطر جو لکھا رہتا ہے وہ معنی ہم یاد کر لیں، اس کو سمجھتے رہیں. اسی طرح سبحان ربی العظیم رکوع میں جائیں، فلاد رب الناس فلاد رب الفلق دوسری چھوٹی چھوٹی صورتوں کے معنی یاد کر لیں. سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہوا، سبحان ربی العلیٰ کا معنی کیا ہوا، اللہم اغفر لی وارحمنی واهدنی واجرنی وعافنی وارزقنی کا معنی کیا ہوا، اللہم صلی علی محمد کا معنی کیا ہوا، پھر اس کے بعد دعائیں جائیں. یہ سب چیزیں بہرحال سیکھنی چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له انجز وعده، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. ونصر عبده، اور اپنے بندے کی مدد کی. وہی بندہ جس کو پوری دنیا نے دشمنی کر کے اپنے اصل گھر سے، جائے پیدائش سے جہاں دھرتی پہ گرے اس دھرتی سے ان کو نکال کر کے باہر پھینکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ہجرت کے بعد آپ کی تسلی کے لیے، ان اللہ بھی فرض عالم قرآن لاراج تو پہلا مہاراج، جس رب نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو پھر آپ کی اصل جگہ پر واپس لوٹا کے لائے گا. یہ ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہوا. انجز وعدہ ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، جب کی بندہ بے یار و مددگار یہاں سے چھپ کر کے نکلا تھا. سبحان اللہ، آپ نکلے تھے ہجرت میں چھپ کر کے رات یا اندھیرے میں، اور اپنے کو چھپانے کے لیے، اپنے نکلنے کو چھپانے کے لیے جا کر کے تین دن دربار میں چھپے رہے. لوگ ادھر ادھر کامک کو مارتے رہے، بھٹکتے رہے، ڈھونڈتے رہے، کہاں غائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اندھا کیا کہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اب یہ حالت ہوئی، کھڑے ہوئے آپ، اور پھر اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ دیکھو اب یہ حالت ہے کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو پناہ مل جائے گی، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو پناہ مل جائے گی. تو آپ نے گویا آپ کے ہاتھ میں لوگوں کو جاتا ہے، یہ حالت ہو گئی تھی. اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ رسول نے اعلان کیا انجز وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن ہمیں سلیقے سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے اور اپنے کو اس حالت میں بنائیں کہ اللہ کی مدد کے مستحق ہوں. انجز وعدہ ونصر عبدہ، اللہ تعالیٰ سے بندے کی مدد کی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بندگی، آپ نے بندہ ہونے کا کے فخر سے گویا اس کو ذکر کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی بندگی کی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کی. اور یہ کوئی کہے کہ نہیں بندہ ہونا یہ حسق ہے پیارے رسول کی، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پیارے رسول نور ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ بشر نہیں ہے. یہ سب چیزیں بہرحال ایک جہالت ہے اور اجمیوں کی یہ فخر ہے. ونصر وحزم الاحزاب وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک نے اکیلے تمام جماعتوں اور تمام فوجوں کو شکست دی، احزاب اکٹھا ہوئے، اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی سر رسول کی جنگ کے لیے اکٹھا ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے عظیمت دی. وحدہ اللہ ہی کی طرف اس کا، یہ نہ کہے ہم تو اللہ کے حکم سے چل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، تلوار لے کر کے دوڑ رہے تھے، لیکن اللہ کی مدد نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا. اس وجہ سے تمام جمع بکم من نعمت من اللہ، دنیا اور آخرت کی جو بھی نعمت ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ چیز یہ عقیدہ رکھنا چاہیے آدمی کو. البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں، کوشش کے باوجود وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، لیکن کوشش نہ کر کے آدمی معذور نہیں ہو سکتا، کوشش کر کے مجبور رہے گا. ہم نے جو کچھ ہمارے اوپر تھا، جو واجب تھا، ہم نے پورا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہا تو نہیں ہوا، اس پر بھی ہمیں راضی رہنا ہے. سب کچھ کوشش کرتے ہوئے اگر آدمی کا مقصد نہ حاصل ہو تب بھی اس پر راضی رہنا ضروری ہے. اسی کو کہتے ہیں ایمان میں پتہ. وحزم الاحزاب وعدہ ثم دعا بین ذلک، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان، گویا آپ نے تین مرتبہ یا لیے جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ تین مرتبہ یہ دعا دہرائی اور ان دو تینوں کے درمیان آپ عام دعائیں کرتے رہے. آپ یہ دعا پڑھیں پھر اس کے بعد عام دعائیں اپنے لیے پیروں کے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے کرنے کی مشروعیت. تو منزل المروہ پھر آپ اتر کر کے مروہ کی طرف چلے حتی سب بدما ہو فی بطن الوادی. جب آپ وادی میں برابری میں چلنے لگے دعا حتی سائل گویا پہاڑ جیسا بھی ہو چھوٹا بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن اس کو چڑھنے کے لیے دور ہی سے چڑھائی آ جاتی ہے دور ہی سے اترنا پڑتا ہے وہ دور ہی سے آ جاتا ہے. تو گویا جب آخری پہاڑ کی جڑ یا چڑھائی ختم ہوئی تو وادی کا وہ حصہ ہوا. جب آپ کے قدم مبارک وادی کے برابر جگہ پر پہنچے سا حتی اذا صعدت مشعل المروہ آپ نے دوڑ لگائی وہی دوڑ جو میرے نظریں گویا وادی کا بیچ کا حصہ. اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنی جگہ پر نہیں ہے. پرانے زمانے سے مسلمانوں نے اس کو محفوظ رکھا ہے تواترن کی چیز ایک دوسرے سے لے کر کے یہ نشان رہا ہے. اس کے بارے میں صبح نہیں کیا جا سکتا کہ وادی کا حصہ اور آگے پیچھے سے رہا ہوگا نہیں. تو یہ جو نشان لگا ہے یہ اسی طرح سے ہے جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس جگہ سے آپ دورے سے تھا. پھر اس کے بعد حتی اذا صعدت جب آپ کے دونوں قدم چڑھنے لگے مروہ کی طرف تو آپ چلے عام چال کیونکہ چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی طاقت دی تھی لیکن آپ رعوف بالمؤمنین رعوف الرحیم امت کے لوگ کمزور بھی آئیں گے دبلے بھی آئیں گے سر و تازہ لوگ بھی آئیں گے تھکے ہارے بھی آئیں گے. آپ نے چڑھائی میں چڑھ کر کے اور پھر اترتے ہوئے بھی آرام سے چل کر کے اترے تاکہ امت کے لیے مشقت نہ بنے. آپ کر سکتے تھے یہ بھی پورے طور پر جو حضرت حاجر نے دوڑا تھا اس کو دوڑ بھی سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کے اس دین کو معتدل دین بنا کر کے آسان طریقے پر عمل کرنے کو امت کو مکلف کیا. فعل علی المروۃ کما فعل علی الصفا مروہ پر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کچھ کیا وہی کچھ کہا جو آپ نے صفا پر کہا تھا یا جو اذکار آپ نے کیے تھے جو دعائیں پڑھی تھی. کتنا باقی ہے نماز میں دس منٹ ان شاء اللہ فضا کر الحدیث ہے وہ پی ہی پی والا بات امہات المومنین کی طرف سے حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے ذبح کی تھی جو کہ سات افراد کے لیے ہوتی لیکن اس وقت امہات المومنین نو عدد کی تھیں. اس کا جواب قرآن کی روشنی یہ ایک گائے کا آپ نے جو ذکر کیا اس کو آپ اس کی تصدیق کریں. ایک ہی گائے کا ذکر نہیں ہے وہاں بکر کا لفظ ہے جن سے بکر ہے یعنی گویا آپ نے ان کی طرف سے گایوں کو کیا. آپ تفصیل روایت کی مجھے موقع دیں دیکھوں تو انشاءاللہ یعنی صرف ایک گائے کا ذکر نہیں کہ ایک گائے کو تمام ازواج مطہرات کی طرف سے کیا نہیں بلکہ گائے کا ذکر آتا ہے جس طرح آپ کہیں کہ اپنے لیے اونٹ کیا اور عورتوں ازواج مطہرات کی طرف سے آپ نے گائے کیا تو اونٹ ایک ہی نہیں تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اونٹ تھے. اس کا جواب تو آپ اگر یہ کہنا چاہیں کہ نہیں ایک ہی اونٹ سب کی طرف سے تھی ایک ہی گائے سب کی طرف سے تھی تو گویا یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ سات سے زیادہ نو یا دس عدد بھی ایک گائے یا ایک اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں. دس والی روایت آئی ہے لیکن وہ صحیح ہے دوسرے معنی میں کہ رسول نے اونٹ کو جیسے یہی دیکھا میں نے کہ ایک ایسے ہی بھارت پاکستان کے اپنے بھائی تھے انہوں نے بڑے ہی جوش سے بیان کرنا شروع کیا کہ لوگوں کے پیسے ضائع ہوتے ہیں لوگ غلط بتا دیتے ہیں کہ ایک اونٹ دس آدمیوں کی طرف سے کافی ہے. روایت انہوں نے کیا لی صحیح روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض غزوے جنگ میں گئے تو وہاں لوگوں کو جو آپ کھانے کے لیے دیتے تھے تو ایک بکری ایک آدمی کو دیتے تھے جس کو بکری نہیں ملی تو دس آدمیوں کے لیے ایک اونٹ دیتے تھے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ قربانی میں بھی دس آدمی شریک ہوتے تھے. یہ مطلب صحیح نہیں ہے یار رسول نے تھا صحیح روایت میں جس کو کہتے ہیں منسوخ جو ہے سب سے منسوخ جو ہے وہ قربانی کے لیے ساتھ کا ہے. اور اس پر قیاس کر کے اگر آپ کرنے لگیں گے تو پھر یہ قیاس جو ہے بہت سے راستے کھول کر کے بہت سی چیزیں بدل دے گا. تو لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اونٹ اور گائے میں دس شریک ہو سکتے ہیں. نہیں یہ روایت صحیح نہیں. محرم کے لیے نہیں محرم کے لیے غیر محرم کا محرم کے لیے غیر محرم کا شکار کیا وہ گوشت کھا سکتا ہے؟ اس لیے آشا کیا ہے کہ نہ اس نے اشارہ کیا ہو محرم